Schlafen gerade im Fahrrad, gerade im Abend. لیکن جمہور کی طرف سے اس کا جواب ہے فضائل احوال اذا تطرق الیہ الاحتمال طلبت الاستدلال، اور یہاں پر یہ احتمال بہر حال ہے شاید اللہ مسلم کی فرار مجبوری کی وجہ سے رکوع کا امر فرمایا، لہذا الاطلاع رکوع کا وجود روایت سے نہیں کیا جا سکتا. دوسرا قول یہ مباح نافی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا اور تابعی خاص نقل کیا. تیسرا قول یہ ضرورت والحاجت جائز امام سے نہیں ہے، حضرت امام شافعی نے خاص نقل کیا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے قول کیا. چوتھا قول یہ ہے کہ الزام اضطرار کی صورت میں جائز ہے، یہ امام کا مسلک ہے. حضرت امام شافعی نے کتاب الفن میں اضطرار کے لفظ کی تصریح کی، لیکن حضرات شافعیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو حاجت پر محمول کرتے ہیں. حنفیہ کہتے ہیں حاجت اور پیر ہے اور الدا اضطرار کا درجہ اس سے آگے کا ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حاجت تو کہتے ہیں کہ ضرورت ہو، ہر ضرورت کے لیے یہ لازمی کہ آدمی وہاں بالکل مجبور ہو جائے، الزا میں مجبوری ہوا کرے. اب رہی بات کہ حناف کی دلیل کیا ہے، اس کے جواب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جاگر اللہ تعالیٰ نے سے روایت کیا، آپ نے سائق البدنہ سے ارشاد فرمایا کہ بھاپ بالمعروف اذا الجیت الیہا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرما دیا کہ جب تم کو الزار سرات کی حالت حاصل ہو جائے تو تم اس پر رکوع کر سکتے ہو. اس کے بعد جو یہ سمجھو اسی روایت میں آگے حتیٰ تجد الظہرن میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی ضرورت نہ باقی رہے تو اس کے بعد رکوع ترک کر دے. مثلا کوئی دو سر سوال مل جائے سوال سوال ہوگا بدنا ہی پر لدا نہیں رہے گا، یہی حضرات حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے اور یہی جمہور کا مذہب ہے. بعض مالکیہ جیسے مقاصد وغیرہ فرماتے ہیں زوال حاج کے بعد اور دوسری سواری مل جانے کے بعد بھی رکوع جائز ہے. اس کے بعد اب ایک پانچواں قول سنو، قاضی ابوبکر ابن العربی المال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے نزدیک رکوع علی البدنہ ناجائز، اور اس کے بعد قاضی عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت گرجے اور برسے ہیں اور بہت بہت ناراض ہوئے ہیں. لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ ہذا بنا فاسد کب کے جواب سے انکار کیا ہے جو آپ کے اوپر اس قدر ناراض برہم ہیں. اس کے بعد یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے رکوع والا یہ تو ایک مسئلہ تھا کہ رکوع جائز ہے. دوسرا مسئلہ ہم نے بیان کر لیا وہ یہ کہ اگر ضرورت ختم ہو جائے تو اس کے بعد بدنہ کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کا قول ہے. اور ابن قاسم مالکی کے نزدیک جو اس کے بعد جواز جائے, اس کے بعد بھی رکوع جائے. اور یہاں پر جو ہے ایک اور مسئلہ بھی نقل کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر رکوع کی وجہ سے کوئی نقص پیدا ہو جائے تو کیا ہے. حنفیہ شافعیہ حنابلہ فرماتے ہیں نماز واجب ہوگا, اور مالکیہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت سوار ہو, اور اگر بدن سوار ہو گیا اور کوئی نقص پیدا ہو گیا تو اس کا کوئی تاوان اس پر واجب نہیں ہوگا. یہ تین مسئلے ہو گئے. لقوله تعالى والبدر جعلناها لكم من شعائر الله فيها خير البدن. تفسیر کے اندر علماء کے تین قول, نمبر ایک الابل وهو قول المشهور, نمبر دو الابل والبقر قاله جابر وعطاء, نمبر تین الابل والبقر والغنم. علامہ صفاری نے نفقات الصدر مقمد میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتمد مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی علل کی خلاف بدنہ کی نظر مانتا ہے تب تو ایک گائے کا, اور اگر جو ہے کوئی خاص نیت کرتا ہے تو جو نیت کرتا ہے کافی جائے. لکم فیہا خیر, اس سے مصنف نے اپنا ترجمہ صاف کیا, اللہ نے بدنات کے اندر تمہارے لیے خیر اور خیر کے عموم کے لیے کہ رکوع کو بھی شامل ہے. پر تو بسم اللہ علیہا صواف, یعنی مستحب کرو اللہ کا نام لے کر صواف, یعنی تین قدموں پر قائم. فَإِذَا وَجَدَتْ مِنْهُمَا إِلَىٰ قَوْلِهِ بَشِّرْ قال مجاہد سمیت البدن بدن ہا, یعنی بدن کو بدن کہا جاتا ہے کہ بدن یعنی ضخامت کی وجہ سے. القان السائی بل معتر الذي اعتر بالبدن من غریم او فقیر, پانے کو جو مانگے معتر جو سامنے آ جائے اور سوال نہ کرے چاہے وہ غریب یا فقیر. شاعر اللہ استعظام البدن, میں فرمایا اللہ میاں نے جعلناها لکم من شاعر اللہ, شاعر اللہ کی تفسیر مجاہد کرتے ہیں استعظام البدن سے, یعنی وہ بدنات کو فرد کرنا چاہیے, خوب کھلانا پلانا اور موٹا کرنا چاہیے. یہاں ظاہر سے ہی معلوم ہوتا ہے جعلناها لکم من شاعر اللہ, شاعر اللہ کی تفسیر مقصود, لیکن بظاہر یہ دوسری آیت کی تفسیر ہے, اور وہ آیت ہے انہوں نے کہا کہ شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب. یہاں پر تعظیم شاعر سے مراد اس کے عظام شروع ہے. دیلمی کی روایت میں استفرحوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم, اور تم لوگ خطبہ عزیہ میں پڑھتے ہو سم میں متحایا تم بنی لفظ. یہ روایت کتب حدیث میں میری معلومات میں موجود نہیں ہے. وہ اس کے احسان میں اول عتیق عتقہ من الجباب رفیق. محشی نے لکھا ہے کہ آج کریمہ میں یہ طوف بالبیت العتیق کی شرح اور یہ بتلا رہے ہیں کہ بالبیت العتیق میں عتیق مراد محرم ہے, آزاد کردہ ہے, اور بیت اللہ کو عتیق اس لیے کہا گیا جو جبارین سے آزاد ہو, جبار اس پر قبضہ نہیں ہو سکتا, دست اندازی نہیں کر سکتا ہے, اور باقی جو کچھ قرامتہ نے کیا حقیقتاً یہ اس بیعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا بلکہ وہ تو مسلمانوں کے ساتھ عداوت کر رہے تھے اور مسلمان ہی کو قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنا عقیدے میں خالص نہیں. ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہ فرماتے ہیں اور چونکہ یہ تصویر مصنف نے بدنات کی سلسلے میں ذکر کی ہے تو کوئی ایسی آیت ہونی چاہیے جس کا بدنا سے تعلق ہو, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس سے آیت کریمہ بیت العتیق مراد ہو. واقعہ یہ ہے کہ دام برکات جو آیت منتخب کی ہے وہی صحیح ہے اور یہ اسی کی تصدیق ہے. اگر کہ یہ تصدیق دوسری آیت سے مختلف ہو سکتی ہے, یہ قال وجبت سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس وللسناد المسلم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال حدثنا عبد الله بن فقال ثم قال حدثنا ابن راجع رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال 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 قال ان عبد الله قال كما ثلاثا وفي اسناد المسلم رضي الله تبارك وتعالى قال باب مسافر جسم معاذ. حضرت امام البخاری رضی اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے ساتھی بدنات لے کر جائے تو سنت بھی اس کے موجود ہے. علامہ محلق فرماتے ہیں امام بخاری کہ اپنے ساتھ بدنات لے کر کے جانا سنت ہے, یہی حضرت امام بخاری کی مراد ہے. امام ابو حنیفہ سے نقل کیا گیا سوق البدنات اور سوق الحدی یہ سنت نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوق الحدی فرمایا تھا وہ اس واسطے نہیں کہ کوئی سنت, بلکہ اس لیے کہ آپ کا مسکن حضرت حرم سے خارج تھا, اس لیے بضرورت عام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوق حدی فرما رہے تھے اور باپ سے حدی اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے. وہ بھی کتنا دن رضی اللہ عنہ فارم نیز مکر فارم ملت ان پر شاہد سائنہ اللہ فرمایا. یہ مسئلہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متنفر تھے، یا مدرک تھے یا قارئ تھے. محققین علماء کی رائے یہ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم قارئ تھے. یہی امام احمد کی رائے محققین شافعیہ و مالکیہ قاضیات ابن حجر وغیرہ نے اس سے اعتراف کیا اور مسئلے کی تفصیل باب التنفر کے قرآن میں گزر چکی ہے. اور آپ نے حبیب بھی اور اپنے ساتھ توفیق فرمایا کہ یہ مقصود ترجمہ جمہور علماء فرماتے ہیں سنت یہ کہ آدمی اپنے ساتھ حج لے جائے، یعنی جو شخص حرم سے باہر کرنے والا ہو ساتھ میں اسے باہر سے خرید کر لے جائے گا، اور اگر کسی نے حرم سے بھی خریدی تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو عرفات ساتھ لے جانا ضروری ہے تاکہ جمع بین الحرم والحل ہو جائے، اور اگر کسی نے حرم سے نہیں خریدی اور عرفات نہیں ہو گیا تو اس کے ذمہ اس کا بدل واجب ہوگا. یہ جیسی مساعد کا جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ واجب نہیں. احرام باندھا تھا اور پھر حج کا خراب قارن تھے، یہی صورت آدمی ہے اختیار فرمائی ہے. اور اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو نفی اگر کوئی اطلاع اشکال نہیں، لیکن اس سیاق پر اشکال ہے. یہ سیاق عام سیاقات کے خلاف ہے. صرف اسی ایک طریقے میں بدا فاحل بن عمرہ ثم احل بالحج وارد ہوا ہے، اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرجوح قرار دیا ہے. واللہ تعالی اعلم. ثم خب ثلاثة اقوام ومشى اربعا. اس سے بعد حضرات نے اس بات پر اطلاع کیا قائم دو طواف کرے گا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف علی القدمین الشریفین کیے، اور یہ ثابت ہے کہ آپ اپنے بعید پر طواف کیا جیسا کہ مقبل گزر چکا، لیکن یہ استدلال میرے نزدیک ضعیف ہے. طواف قدوم معاشیت تھا اور طواف افادہ راکبن تھا، اب کیا تکرار کا استدلال ہو سکتا؟ اللہ تعالی اعلم. وبالاسناد المسند رضی اللہ تعالی عنہ قال باب من اشترى الهدي من الطريق. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صورتیں بیان کی. اولاً تو یہ بیان کیا اولا امکان اپنے ساتھ سوتے نبی کرے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو راستے میں سے حدی خرید لے. اور اس کی بھی حدیث پاک کے اندر اصل موجود ہے.
اللہ
اور قال عبد الله بن عبد الله عمر رضي الله عنه فإن لا مهان سلطان البيت قال إذا نخلق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال سبحان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج سؤال العمرة فأهل لهم قال قال لا كان بالبداء أهل العمرة وقال ما كان الحج والحمد لله واحد ثم انزل القديم خذيت المقدم مدة الطاف من أطواف واحدة فلم يحل الطاف إلا منهم جميعا. جب تک آدمی احرام نہ باندھ لے اس وقت تک اشعار نہ کرے. تو چونکہ انہوں نے اشعار کے لیے احرام کی شرط لگائی اس لیے امام بخاری نے اس کی تردید کی اور یہ بتلا دیا کہ پہلے اشعار تقریب کرے اور پھر احرام باندھے, یعنی تقریب اشعار علی الاحرام جائز ہے, اس میں کوئی نظارہ نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب العلوم میں لکھا ہے مختار یہ ہے کہ حدی کو مستقبل القبلہ چھوڑ دے اور اس کے بعد اس کو نعلین کا قلادہ پہنا ہے اور پھر اس کے سنام کے صفحہ ایمن میں اشعار کرے اور پھر احرام باندھے وہیں پر, اور اگر تقلید و اشعار نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر کسی آدمی نے تقلید و اشعار کی اور اس کا حج کا ارادہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر وہ محرم نہیں ہوگا, یعنی احرام کا ارادہ نہیں. امام شافعی کے الفاظ میں وَإِنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ وَلَا يُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَلَا يَكُونُ مُحْرِمًا, محرم نہیں ہوگا. اب اس کے بعد یہ سمجھ, میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی اصل غرض تو وہی ہے جو ابن بطال نے بیان کی ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے آگے ابن عمر کا اثر نقل کیا ہے جو اس کے لیے مؤید ہے. فرماتے ہیں وقال نافع کان ابن عمر احدا من المدینۃ قلدہ و اشعرہ بذی الحلیفۃ یطعن فی شق سنامہ الایمن بالشفرہ وجہ قبل القبلۃ بارکہ. ابن عمر جب حدی مدینے سے لے کے چلتے تو تقلید و اشعار ذی الحلیفہ میں کرتے تھے. معلوم ہوا کہ حدی تو آدمی اپنے شہر ہی سے لے کر چلے گئے لیکن تقلید و اشعار میقات پر اس سے پہلے نہیں, اور راہ مجاہد کے قول کی تردید ہو سکتا ہے امام بخاری کے قصد اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور ہو سکتا ہے کہ ترجمے کے ضمن میں حاصل ہو گئی ہو. بہرحال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو امام بخاری نے اصل ذات کو اعلان کیا تقلید و اشعار اپنے بھی بلد کے میقات سے ہونے چاہیے اور مجاہد پر ضمن رکھ دیا, اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ امام بخاری کے ترجمے کی دونوں غرض ہیں. بہرحال انہیں بطال میں جو غرض متعین کی ہے ظاہر لفظ ترجمہ اور اثر مذکور عن ابن عمر سے یہی متبادل ہوتی ہے. اللہ تعالی عالم. اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے ترجمے میں اشعار کا مسئلہ مذکور ہے, اشعار کی متعلق میں انشاءاللہ اگلے سطح پر کلام کروں گا. اس میں یہ بھی ہے کہ اشعار حضرت ابن عمر اپنے حدیق سنام سے جانب ایمن میں کیا ہے. جو لوگ اشعار کے قائل ہیں انہیں اختلاف ہے کس طرف ہونا چاہیے. حضرت امام شافعی امام احمد بن حنبل امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس کے جانب ایمن میں ہونا چاہیے. امام مالک اور امام محمد کہتے ہیں جانب ایسر میں ہونا چاہیے. بخاری کا رجحان اول قول کی طرف ہے اور اس کی دلیل حضرت ابن عمر کا فعل اور اس سے بڑھ کر وہ حدیث ہے جو امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے. اس میں یہ تصویر وارد ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کرتے ہوئے اپنی حدیث کے تنام کے جانب ایسر میں برکھا لگایا تھا. فریق ثانی کا استدلال ابن عباس کی دوسری روایت ابو اعلیٰ مسند تقریب کی, لیکن حافظ ابو عمر ابن عبد البر عبدالحق اشدیلی ابو الحسن ابن القطان فاسی وغیرہ اس کو منکر قرار دیتے ہیں. اس لیے کہ ابن عباس کی حدیث میں مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں یہ تصریح وارد کی اشعار جانب ایمن میں ہوا تھا. ابن قطان کہتے ہیں ابو اعلیٰ کی روایت بظاہر محرف و مصحف علامہ قاسم حنفی نے دعوے تصریف تحریف پر اعتراض کیا ہے اور یہ کہتے ہیں ایمن کا ایسا بن جانا بعید ہے. عبد ضعیف کہتا ہے اس میں کوئی غور نہیں. میں بیان کر چکا ہوں کہ تصحیف عجیب غریب واقع ہو جاتی ہے. حسن کا حر بن جاتا ہے, حر کا حسن لکھ دیا جاتا. تہذیب تہذیب میں تو ایک جگہ ایسی عجیب غریب کاتب نے تصریف کی ہے جس کو انتہا نہیں. العباس کا القتلہ لکھ دیا ہے. تو جب العباس میں تعریف ہوتے ہوتے القتلہ بن سکتا تو ایمن کی جگہ ایسر کا لکھا جانا کوئی مستعجب نہیں. وہ کسنا دے المسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مالک عن الزهري عن الزهري قال اخبرنا مروان قال اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبيه في بضاعه في بضاعه رسم يد من خال يتايا كان من الذي بلغ تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في بضاعه رواه من عمره وبه كسنا دے المسلم رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الله بن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قلت قلائد النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم بيدي ثم قلدها واشرها واهداها وما حرم عليه شيء كان احل له وما حرم عليه شيء كان احل له. حضرت امام البخاري رضي الله تعالى عنه نے اس سے اپنا ترجمہ ثابت کیا ہے کہ آپ نے تقلید و اشعار کے رات پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی. معلوم ہوا کہ تقلید و اشعار پہلے اور اس کے بعد احرام کا نمبر ہے, ورنہ اگر تقلید و اشعار کے لیے احرام شرط ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریباً حلال ہوئی تو تقلید و اشعار کے بعد حرام ہو گئی ہوتی. یہ روایت اس غرض کی تائید کرتی ہے جو حافظ ابن حجر نے اختیار کی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کہا جائے کہ امام بخاری کی غرض ترجمہ کے بعد دونوں نیم رہے, یعنی اول تو یہ اشعار و تقلید میں قاصر ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ اشعار و تقلید کے لیے احرام شرط نہیں ہے. وفي الإسناد عن سنة رضي الله تبارك تعالى عنه قال باب قتل القلائد للبن والبقر. بدنات کی تحقیق کو ما قبل میں ہو چکی ہے، یہاں بکر کا بدنا بدن سے تقابل اس بات کے مقتضی ہے کہ مسلم بدن بول کر ابل مراد دے رہے ہیں. مقصد مسلم کا یہ ہے کہ کیا ہے حدیث از قبیل ابل ہو یا از قبیل بکر، دونوں کے لیے جب تکلیف کی جائے گی تو اس کے قلائے بڑھنے چاہیے. تقلید ابل کا مسئلہ تو اجماعی ہے اور تقلید بکر کا مسئلہ مختلف بھی رہا ہے. حضرات علم اربع قائل ابن حضر اس کا انکار کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں علم اربع کے ساتھ، حضرت امام بخاری نے اس باب میں تقلید بن اور بکر کا ذکر فرمایا، تقلید غنم کا ذکر نہیں فرمایا. اس کے بعد لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسئلے تقلید غنم میں شافعی و احمد کے خلاف مالک و ابو حنیفہ کے موافق ہیں، اور ان کی رائے ہے کہ غنم کو قلادہ نہیں کرنا جائے گا. لیکن یہ غفلت ہے، حضرت امام بخاری نے اسی صفحے پر دو تین بابوں کے بعد دو بابوں کے بعد مستقل باب تقلید غنم منعقد کیا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام نے اس باب میں جو روایت ذکر کی اس میں تقلید حجی کا ذکر ہے، پھر مصنف بکر کی کوئی تصریح ہے نہیں. پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید بکر کہاں سے عرض کی ہے، یہ خوب اور طلب ہے. یہاں پر کاٹ
تم لوگوں کو اگر میں نہیں بیٹھ جاؤں آواز آئے گی نہیں آئے. لفظ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے ابل و بکر دونوں کو شامل ہے، اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ لفظ حدیث خاص طور سے انہی کے لیے بولا جاتا تو یہ کہا جائے کہ امام بخاری نے بکر کو استدلالی طور پر ثابت کیا ہے، کیونکہ ابل کو بدنا اس کی بدانت کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور یہ بکر میں بھی موجود ہے. میر احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کی طرف سے بکر کرنا حضر کرنا حضرت الوداع میں ثابت کبھی کچھ نہ دیکھیں سن صلی اللہ تعالیٰ قال حدثنا مسدد قال حدثنا هذا قال رضي الله قال اخبرني نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه حتى قال قلت يا رسول الله ما شاء الناس حج ولم تحج الا انت قال اني لم تراك مخلف منه ولا اهل حتى اهل من الحج قلت كنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الذي قال حدثني ابن شهاب بن قرطه عن عمره بن ابي الرحمن ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يهل من المدينه فقال اقتلوا قلائد حديثكم لا يتنم شيء مما يتنم المقتلين. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے حدیث بھیجتے تھے، اور میں آپ کے حدیث قلائد کو بڑھتی تھی، اور پھر آپ کی چیزوں میں سے کسی چیز سے بھی اجتناب نہیں کرتے تھے جس سے محرم اجتناب کرتا، کیونکہ بعض صحابہ تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی تقریر حجی کر دے تو اس کے بعد اس کو ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے جس سے محرم اجتناب کرتا ہے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تربیت میں یہ حدیث سنائی. اور اسناد مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب اشعار بجنے, یہ آ گیا وہ بات اشعار باب افعال کا مصدر لغت میں اس کے معنی آتے ہیں کہ اعلان یہ حج کے اندر اشعار کی حقیقت یہ ہے کہ بدنہ کے ایک جانب میں توحان کے اندر برچے کا خفیف اثر لگایا جائے جس سے اس کی کھال جاگ ہو جائے اور خون نمودار ہو جائے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں چلنے والوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور حدی کا ہے. تو اس زمانے میں لوگ اس سے تعارف نہیں کرتے تھے. مسئلے اشعار کے میں حضرات اور تمام غلط متفق ہیں کہ یہ مسنون مستحب. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار بالکل ہے, اور ان کے پیش رو غالباً ابراہیم نقعی ان سے بھی انکار کر دیا گیا. صاحبین نے اس مسئلے میں حضرت امام کی موافقت نہیں کی بلکہ احادیث کی وجہ سے جمہور ہی کی موافقت کی. اور یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں کہ آیا اشعار کس جانب ہوگا, جانب ایمن میں ہوگا جیسا کہ شافعی و احمد و ابو یوسف کہتے ہیں, یا جانب ایسر میں جیسا کہ مالک محمد فرماتے ہیں. اور دونوں کے دلائل کا کلام ہو چکا, مگر یہ چیز بڑی قابل اشکال بن گئی ہے کہ احادیث اشعار کے ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کا کیسے انکار کر دیا. انہیں احادیث کی بنا پر صراحتاً امام ترمذی نے امام ابو حنیفہ پر رد کیا ہے. اور علماء احناف نے اس عقدہ لا ینحل کے حل کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں. بعضوں نے تو یہ جواب دیا کہ اصل میں اشعار مسئلہ ہے اور مسئلہ منسوخ ہو چکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنفر, رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. لیکن اس جواب کا جو اشکال ہے لا تنفر کی ممانعات تو بہت مقدم ہے, اور اشعار کا واقعہ بالکل وفات کے قریب کا حجت الوداع کے سال سن 10 ہجری کا ہے. تو متاثر کو متقدم فیصلہ کر سکتا, اور واقعہ یہ ہے کہ یہ دوا بلا کسی تامل غلط. بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ اصل میں امام صاحب نے علی اطلاق اشعار کو مطلوب نہیں سمجھا بلکہ اشعار کے تقلیل پر ترجیح دینے کو مطلوب سمجھا. اگر یہ جواب تشفی بخش نہیں ہے اس واسطے کہ اس ترجیح کے مطلوب ہونے کے لیے بھی چھوٹی سی دلیل کی ضرورت ہوگی. جب اشعار و تقلید حضور سے دونوں ثابت ہیں تو اب اگر کوئی آدمی کسی مسئلہ سے اشعار کو راجح قرار دیتا ہے تو کیا حرج کی بات. تیسرا جواب حضرت امام صاحب اور امام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اصل میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً اشعار کو مقروض نہیں سمجھا، بلکہ اپنے اہل زمانہ کے اشعار کو قرار دیا۔ اس بات